الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، گزشتہ دو جمعوں سے بدعت کی برائی اور سنت کی خوبی پر کچھ باتیں پیش کی گئیں. اسی سلسلے کی کچھ اور باتیں عرض کی جا رہی ہیں کہ بدعت عملی ہو یا فکری ہو، ہر ایک گمراہی ہے. بہت سی بدعتیں عملی ہوتی ہیں اور بہت سی بدعتیں فکری ہوتی ہیں، یعنی آدمی کچھ نہ کرے لیکن اپنے دل میں، دماغ میں، اپنے خیال میں کچھ ایسی باتیں رکھ لے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں. کرنے کا تو کچھ نہیں ہے. تو قرآن اور حدیث کے خلاف صحابہ کرام کے فکر کے خلاف اگر کوئی نیا فکر ہے، نئی سوچ ہے، نیا خیال ہے، تو شریعت میں وہ مردود ہے. اسی طرح سے بہت سی عملی بدعتیں ہیں، تو عملی بدعتیں بھی مردود ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے، ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی نماز کا، اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ رکھے. تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شیطان کا حصہ نہ رکھے، اس طور پر کہ وہ اس بات کو ضروری سمجھے کہ دائیں جانب سے ہی اٹھ کر باہر جائے. نماز پڑھنے کے بعد دائیں طرف سے ہی اٹھ کر باہر جائے، اس کو ضروری سمجھ لے اور ہمیشہ دائیں طرف سے جانا شروع کر دے. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، بہت سی مرتبہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف کے ساتھ بائیں طرف سے بھی باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے. تو نماز ہونے کے بعد دائیں طرف مڑ کر بیٹھنا یا دائیں طرف سے باہر جانا یہ بھی درست ہے، بائیں طرف مڑ کر بیٹھنا اور بائیں طرف سے باہر جانا یہ بھی درست ہے. اگر کوئی شخص کسی ایک طریقے کو خاص طور پر دائیں طرف سے باہر جانے کو ضروری سمجھے یا اسی ایک پہلو کو عمل کے لیے اختیار کرے، تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کی نماز میں شیطان کا حصہ آ چکا ہے. یہ درست نہیں ہے. لہذا جب جس طرح سے موقع ہو باہر جانے کا اس طرح سے باہر جائے، اور جس طرح سے بیٹھنے کا موقع ہو اس طرح سے بیٹھے، شریعت میں کوئی پابندی نہیں رکھی گئی۔ تو یہ عملی بدعت ہے، اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ، ان کے فرزند کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا کو بدعات کے سلسلے میں بہت زیادہ سخت پایا ہے، کوئی معمولی سی بدعت بھی ہوتی بہت ناراض ہو جاتے اور ڈانٹتے، سختی سے روکتے اور ذرا برداشت نہ کرتے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے نماز پڑھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے زور سے پڑھی، سورہ فاتحہ سے پہلے۔ جب میں نے زور سے پڑھی تو میرے والد نے اس کو سن لیا۔ نماز کے بعد میرے والد نے مجھ سے فرمایا، یا بنیا ایاک والحدث فانی صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا منہم یقول ذلک فَإِذَا قَرَأْتَ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فرمانے لگے، بیٹے بدعات سے بچو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، کسی نے بھی زور سے بسم اللہ نہیں پڑھی، سب کے سب الحمدللہ رب العالمین سے ہی قرآن شروع کرتے تھے، بسم اللہ پڑھتے تھے لیکن آہستہ پڑھتے تھے۔ اب انہوں نے زور سے بسم اللہ پڑھی تو عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور اسے بدعت قرار دے رہے ہیں کہ تم ایسی بدعت سے بچو، عملی بدعت ہے۔ اب دیکھنے کو یہ معمولی سی بات ہے لیکن صحابہ کرام روادار نہیں ہوتے تھے، جائز نہیں سمجھتے تھے کہ سنت سے ہٹے، نبوی طریقہ سے دور ہو جائیں، خواہ ایک انچ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایک انچ کے برابر بھی سنت سے، طریقہ سنت سے کوئی ہٹتا ہے یا ہٹنا گوارا کرتا ہے تو پھر مشرق اور مغرب کا آگے چل کر فاصلہ ہو جاتا ہے، سنت اور بدعات میں اتنا بڑا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ آدمی سنت سے دور ہوتے ہوتے اس قدر دور ہوتا ہے کہ جیسے مغرب اور مشرق کے مابین فاصلہ ہے۔ لہذا ایسی عملی بہت سی بدعتیں ہیں، اور بہت سی بدعتیں وہ ہیں جو فکری بھی ہیں اور عملی بھی ہیں، لوگ ان کو کرتے بھی ہیں، ویسا ہی ان کا خیال ہے، ویسا ہی تصور ہے، وہی فکر ہے جو ان کا عمل ہے، اور جو ان کا عمل ہے وہی ان کی فکر ہے، دونوں ایک ساتھ بھی چلتے ہیں۔ لہذا عملی بدعات ہوں تو دور رہیں، فکری بدعات ہوں تو دور رہیں، دونوں طرح کی بدعات سے دور رہیں۔ میں نے خطبے میں آیت پڑھی، سورہ احزاب کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تم میں سے کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور آخرت کے دن سے ڈرتا ہے اور اللہ سے آخرت کے دن ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی جو آخرت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ سے ملنے کی اسے امید ہے، اور ہر مسلمان کو امید ہی نہیں یقین ہے کہ آخرت میں اللہ سے ملاقات ہوگی، تو ایسے شخص کے لیے ادھر ادھر نمونہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے جو رسول ہیں رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات میں کامل نمونہ ہے. اللہ نے بہترین نمونہ آپ کی ذات میں رکھا ہے، لہذا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے بہتر، آپ سے کامل کوئی شخص نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اس شخص کے لیے کامل نمونہ ہے، بہترین زندگی ہے جو اللہ کو خوب یاد کرتا ہے. یعنی اگر سنت پر، شریعت پر چلنے کا ارادہ ہو تو اللہ کے رسول کو سامنے رکھو، آپ کی زندگی کو سامنے رکھو، مسنون راستہ نصیب ہوگا، شریعت پر چلنا نصیب ہوگا. فکری بدعتیں بہت سی ہیں، اور اس سلسلے میں بدعتیوں نے ایسی من گھڑت باتیں لوگوں کے اندر پھیلا رکھی ہیں کہ ان کی وجہ سے آدمی راہ راست سے ہٹتا ہے اور صراط مستقیم سے دور ہو جاتا ہے. ان فکری بدعات میں سے ایک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالم الغیب ماننا، کہ اللہ کے نبی، نبی برحق علیہ السلام عالم الغیب تھے، غیب کی باتیں جانتے تھے. اب قرآن اور حدیث میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی واقعی غیب کی باتیں جانتے تھے، کیا واقعی آپ کو علم غیب حاصل تھا؟ تو قرآن میں ایک نہیں دسیوں جگہوں میں، اور حدیث پاک میں دسیوں بیسیوں جگہوں میں صاف صاف کہا گیا ہے، آپ کہیے میں غیب نہیں جانتا. غیب کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے. علم غیب اللہ کو حاصل ہے، العلیم اللہ کی صفت ہے. لہذا علم غیب کی کچھ باتیں اللہ نے اپنے نبی کو بتائی، اللہ نے علم غیب کی کچھ باتیں اپنے دوسرے انبیاء کو بھی بتائی، علم غیب کی کچھ باتیں اللہ نے بتائی، لیکن جو علم غیب ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، کوئی نہیں. پڑھیے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، سورہ حشر کی آیت، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب بھی ہے، عالم الشہادہ بھی ہے، حاضر کو بھی وہی پورے طور پر جانتا ہے، غیب کو بھی وہی پورے طور پر جانتا ہے. بیسویں پارے میں پہلے صفحے میں ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ. آپ کہیے کہ کون ہے آسمانوں میں اور زمین میں جو غیب کو جانتا ہو؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. کون ہے؟ کوئی ہے تو سامنے آئے اور وہ دعویٰ کرے غیب کی باتیں کیا ہیں. قُلْ لَا يَعْلَمُ، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہیے لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کوئی نہیں جانتا ہے آسمانوں کے غیب کو اور زمین کے غیب کو سوائے اللہ کے. وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ، غیب کی ساری باتیں تو بہت دور ہیں، وہ یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اور یہ قیامت کے بعد دوسری قیامت کب آئے گی، جسے بعث بعد الموت کہتے ہیں، کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کو اور نبی کی امت کو یہ تو بتایا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، قیامت آئے گی اور ضرور آ کر رہے گی، لیکن کب آئے گی کسی کو نہیں بتایا گیا. نبی نہیں جانتے تھے، سیدنا جبرائیل نہیں جانتے تھے کہ قیامت کب آئے گی. حضرت جبرائیل علیہ الصلات والسلام بھی سدرۃ المنتہی تک ہی جاتے ہیں، سدرۃ المنتہی سے آگے سیدنا جبرائیل بھی نہیں جاتے ہیں، کوئی فرشتہ نہیں جانتا ہے اس عالم میں کیا ہے، وہاں کیا ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، اور غیب کا پورا علم اللہ ہی کے پاس ہے. حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں. حدیث پاک میں حدیث جبرائیل بہت مشہور حدیث ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ایک بدو, ایک عربی, ایک دیہاتی کی شکل میں آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے اس قدر قریب ہو کر بیٹھتے ہیں کہ اپنا گھٹنا اللہ کے نبی کے گھٹنے سے لگا کر بیٹھتے ہیں. کئی سوالات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, پوچھتے ہیں احسان اور اخلاص کیا ہے. اللہ کے نبی سب کا جواب دیتے ہیں. آخر میں پوچھتے ہیں مت الساعت, یا رسول اللہ بتائیں قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بعلم من السائل, کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی, جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں. وہ کیا جانتے تھے؟ بس وہ یہ جانتے تھے کہ قیامت آئے گی. میں بھی یہی جانتا ہوں کہ قیامت آئے گی, اور تم نہیں جانتے ہو کہ قیامت کب آئے گی, میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی. بات صاف کر دی, مل مسئول عنہا بعلم من السائل, جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ آسمانوں میں رہتے ہیں, ان کو معلوم نہیں ہے قیامت کب ہے, کب آئے گی. اللہ نے صاف فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ, قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. اور یہ ایک مثال ہے, ورنہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں باتیں ہیں جو صرف اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, نہ نبی جانتے ہیں. لہذا آپ کہیے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, آپ اعلان کیجئے نہیں جانتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں کیا ہے, کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. وما یشعرون ایان یبعثون, اور وہ جانتے نہیں ہیں بعث بعد الموت کب ہے, پہلی قیامت کب ہے, دوسری قیامت کب ہے, کوئی نہیں جانتا ہے. یہ تو ایک مثال ہے, ایسی ہزاروں باتیں ہیں. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم الصلاۃ والسلام سفر کرتے ہیں, بخاری شریف میں روایت ہے. سفر کرتے ہوئے, سمندری سفر ہے, سمندر کے بیچوں بیچ یہ سفر ہو رہا ہے, اتنے میں ایک چڑیا آتی ہے کشتی کے تختے پر بیٹھ کر سمندر سے دو چار قطرے پانی پی کر اڑ جاتی ہے. دو چار قطرے پانی پی کر اپنی چونچ میں لے کر اڑ جاتی ہے. حضرت خضر حضرت موسیٰ سے فرماتے ہیں اے موسیٰ, میرے اور آپ کے پاس جو علم ہے سمندر کے بالمقابل, سمندر کے پاس جو پانی ہے اور اس میں سے چڑیا نے جو جتنا پانی پیا ہے, میرا اور آپ کا علم اتنا بھی نہیں جتنا چڑیا نے پانی پیا ہے. سمندر کے بالمقابل اتنا بھی ہمارے پاس علم نہیں ہے. حالانکہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑے عالم دین تھے, اور واقعی نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے, اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے عالم تھے. ایسے ہی دیگر انبیاء بھی بڑے عالم تھے, لیکن اللہ کے علم کے سامنے کسی کے علم کی کوئی حقیقت نہیں. حضرت خضر نے صاف بتا دیا چڑیا نے جتنا پانی لیا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہمارا علم کم ہے. لہذا کوئی نہیں جانتا کہ علم غیب کیا ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک, اے پیغمبر ہم نے ایک لاکھ سے زائد, تقریباً ڈیڑھ لاکھ انبیاء ہم بھیجے ہیں, ڈیڑھ لاکھ انبیاء تقریباً ہم بھیجے ہیں. ہم نے بعضوں کی باتیں آپ کو سنا دی, انبیاء میں سے بعضوں کے واقعات سنا دیے, اکثروں کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے، آپ بھی نہیں جانتے ہیں وہ کتنے انبیاء، کون کون انبیاء، کہاں کہاں آئے، کب کب آئے، آپ بھی نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو بتایا نہیں. اور جتنا ہم نے آپ کو بتایا ہے اتنا ہی آپ جانتے ہیں. اللہ نے صاف واضح طور پر فرما دیا. لہذا علم غیب صرف اللہ تعالی کی شان ہے، اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں رکھتا. اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قل قل لا اقول لکم انی اعلم الغیب، آپ کہیے میں نہیں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں غیب جان رہا ہوں. میں نے تم سے کب کہا تھا، میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، میں غیب نہیں جانتا ہوں. سورہ آراف میں فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. آپ فرمائیے میں اپنی ذات کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں اور نہ نقصان کا مالک ہوں. قل لا املک لنفسی، میں اپنی ذات کے لیے نہ نفع کا مالک ہوں اور نہ نقصان کا مالک ہوں. لا املک لنفسی نفع ولا ضر الا ما شاء اللہ، ہاں جتنی اللہ نے میرے اندر ملکیت رکھی ہے اور اللہ نے جتنی مجھے طاقت دی ہے اس قدر تو میں نفع اور نقصان کا مالک ہوں، اس سے زیادہ نہیں. ولو كنت عالم الغیب، اور اگر میں غیب جاننے والا ہوتا لاستكثرت من الخیر، میں خیر ہی خیر کیا کرتا، نفع ہی نفع حاصل کرتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، اس لیے کہ مجھے غیب معلوم ہے کہ کیا چیز پیش آنے والی ہے، کیا مصیبت پیش آنے والی ہے، کیا آفت آنے والی ہے، پہلے ہی سے مجھے معلوم ہے، تو میں آنے سے پہلے ہی اپنی حفاظت کر لیتا، اپنا بچاؤ کر لیتا اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا، لیکن میں نہیں جانتا ہوں. ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر، اور اگر میں غیب کو جانتا تو خیر زیادہ کرتا، نفع زیادہ حاصل کرتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کوئی برائی نہیں پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میرا جو ذمہ ہے اور مجھے جو کام دیا گیا ہے بس وہ اتنا ہے کہ میں تو اس قوم کے لیے جو ایمان لے آتی ہے میں ان کو اچھی باتوں کی خوشخبری سناتا ہوں، انعامات کی خوشخبری سناتا ہوں، اور اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ گناہ نہ کرو، یہ سزا ہے، یہ وعید ہے، یہ وعید ہے گناہ کرنے پر، اور نیک کام کرنے پر یہ انعام ہے، یہ انعام ہے، یہ انعام ہے. میں تو بس بشیر ہوں اور نذیر ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا، بس میرا اتنا ہی فرض ہے، فرض منصبی. اس آیت کریمہ میں جو سورہ آراف کی غور فرمائے، اللہ تعالی کہلوا رہے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، آپ کہیے میں اپنی ذات کے لیے مالک نہیں، نہ نفع کا اور نہ نقصان کا. جب اپنی ذات کے لیے میں مالک نہیں، دوسروں کے لیے میں کیسے مالک ہو سکتا، دوسروں کے لیے میں نفع کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں، دوسروں کے لیے میں نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں. کوئی انسان نہیں جانتا کل کیا کرے گا اور اس کا رزق کیا ہوگا، کتنا ہوگا، کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، کل وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، کوئی نہیں جانتا. ایسے ہی نبی بھی نہیں جانتے تھے ان باتوں کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان باتوں کا قطعاً کوئی علم نہیں تھا، اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں کل کیا ہونے والا ہے، میں نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور میں غیب نہیں جانتا ہوں، کل کیا حالات پیش آنے والے ہیں مجھے معلوم نہیں. الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ تعالی جتنی مجھے طاقت دے دے وہی طاقت مجھے حاصل ہوتی ہے. اس لیے اگر بخار آنا ہے تو اوروں کو جیسے آتا ہے مجھے بھی آتا ہے، سر میں درد جیسے اوروں کو ہوتا ہے مجھے بھی ہوتا ہے، جیسے بھوک پیاس کی تکلیف اوروں کو محسوس ہوتی ہے مجھے بھی محسوس ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک بات واضح کر دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ سے چلے ہیں، ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ جا رہے ہیں. جب اللہ کے نبی مدینۃ المنورہ پہنچ رہے ہیں تو لڑکیاں خوشی سے گیت گا رہی ہیں، استقبال کر رہی ہیں. استقبال کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیر مقدم کر رہی ہیں، آپ تشریف لا رہے ہیں. آپ کی تشریف آوری بہت مبارک ہے، بہت بابرکت ہے. انہی کلمات میں سے ایک جملہ کہتی ہیں، وفینا نبی یعلم ما فی غد، وفینا نبی یعلم ما فی غد. ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے، کل کیا ہونے والا ہے وہ جانتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں ٹوک دیا کہ یہ جملہ مت پڑھو، باقی جو جملے ہیں وہ پڑھ سکتے ہو، میں نہیں جانتا ہوں کل کیا ہونے والا ہے. اس لیے آپ نے صاف منع فرمایا کہ یہ جملہ نہ پڑھو، بقیہ اور جو جملے ہیں وہ صحیح ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہو. اسی لیے تو علماء نے منع کیا کہ درود تاج نہ پڑھا جائے. کیوں؟ اس میں الفاظ دیکھیں، دافع البلائی والوبائی والقحتی والمرض والعلم، کہ بلاؤں کو دور کرنے والے، قحط کو دور کرنے والے، مرض کو دور کرنے والے، مصیبتوں اور آفتوں کو دور کرنے والے، یہ سب اللہ تعالی کی صفات میں ہیں، نبی کے کاموں میں نہیں. نبی کچھ نہیں کر سکتے، بس وہی کر سکتے ہیں جتنا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، جتنی طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے. لہذا ہمارا عقیدہ، ہماری فکر صحیح ہو، ہمارے عمل میں خرابی آئے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہمارے عقیدے میں فکر میں خرابی آ جائے ہم گمراہ ہو جائیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے. ایسے ہی ایک فکری بدعت ہے کہ بعض کہہ دیتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، آپ نور تھے. آپ انسان نہیں تھے، آپ نور تھے، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا، آپ پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا. علماء کرام لکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک روحانی اعتبار سے نور تھے، لیکن جسمانی اعتبار سے انسانی تھے. جیسے عام انسان ہے اور ہر ایک انسان ہے، ایسے ہی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انسان تھے. اور اگر آپ انسان نہ ہوتے، فرشتہ ہوتے، کوئی اور مخلوق ہوتے، کوئی کمال نہیں تھا. انسان ہو کر جتنے کمالات آپ کے اندر آئے، وہی خوبی کی بات ہے، وہی آپ کے اعلیٰ ہونے کی اور سب سے بلند و بالا ہونے کی دلیل ہے. لہذا انسان ہونا کوئی عیب نہیں. اللہ نے انسانوں کے پاس نبی بھی انسان بھیجا. کسی غیر انسان کو نبی بنا کر اللہ بھیجتے تو غیر انسان انسان کی کیفیات کو کیسے جانتا؟ فرشتہ آتا، فرشتہ کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، فرشتہ اس کے اندر شر ہے ہی نہیں، وہ شر کو کیسے جان سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا. حضرت آدم سے لے کر ہمارے نبی تک سارے ہی انبیاء انسان تھے، کوئی انسان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق نہیں تھا. آپ پڑھیے سورہ کہف کی بالکل آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ. اے پیغمبر آپ کہیے انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں انسان ہوں اور تم ہی جیسا انسان. تم ہی جیسا انسان ہوں. بخاری شریف میں حدیث ہے, ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز میں بھول ہو گئی, صحابہ نے لقمہ نہیں دیا. نماز کے بعد کہا, یا رسول اللہ کیا نماز میں کمی ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ بھول گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا, نہ کمی ہوئی نہ میں بھولا, کیا بات ہے؟ تو صحابہ نے کہا, آپ نے ظہر کی عصر کی نماز دو رکعت پڑھا دی ہے. اللہ کے نبی آئے اور آپ نے پھر سے نماز پڑھائی اور پھر فرمایا, دیکھو بھائی میں تمہاری طرح سے انسان ہوں, جیسے تم بھولتے ہو میں بھولتا, لہذا جب مجھے بھول ہو جائے نماز ہی میں یاد دلا دیا کرو, نماز ہی میں لقمہ دے دیا کرو, تاکہ نماز کی غلطی نماز کے اندر درست ہو جائے, نماز سے باہر جانا نہ پڑے. اس لیے فرمایا, قل انما انا بشر مثلکم, آپ کہیے یقیناً میں انسان ہوں تم ہی جیسا. ہاں ایک فرق ہے, یوحا الیا, میرے پاس وہی آتی ہے تمہارے پاس نہیں آتی. وہی آتی ہے, یہ نبی ہونے کا مقام ہے. یوحا الیا, میرے پاس وہی آتی ہے. وہی کیا آئی ہے؟ انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا معبود میرا معبود ایک ہی معبود برحق ہے, خدائی صفات اسی کو حاصل ہیں. کسی انسان کو جو بلند سے بلند ہو اسے خدائی صفات میں سے کوئی صفت حاصل نہیں ہے. من کان یرجو اللہ, جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, فلیعمل عملا صالحا, وہ اچھے اعمال کرے, ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اللہ کی بندگی کے ساتھ عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. لہذا عملی بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں. واقعہ ہے, بخاری شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ حضرت زینب بنت جحش سے ناراض ہو گئے. انہوں نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا دوسری بیوی کے بارے میں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی ان سے سخت ناراض ہوئے, اور 3 مہینے تک آپ ان کے پاس نہیں گئے. یہاں تک کہ زینب بنت جحش مایوس ہو گئی اور وہ سوچنے لگی, شاید اس کے بعد اللہ کے نبی میرے پاس نہیں آئیں گے. وہ کہتی ہیں, ربیع الاول کا مہینہ داخل ہوا, اتنے میں میں دیکھ رہی ہوں گھر کے باہر میری نظر پڑی تو سایہ نظر آیا, ایک آدمی کا سایہ نظر آیا. میں سوچ رہی تھی اللہ کے نبی تو میرے پاس آتے نہیں, ابھی کس کا سایہ ہو سکتا ہے؟ اتنی ہی دیر میں اللہ کے نبی میرے یہاں تشریف لائے. زینب بنت جحش فرماتی ہیں, بخاری کے نہیں مسند احمد کی روایت ہے, صاف کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی آئے اور اللہ کے نبی کا سایہ میں نے پہلے دیکھا. لہذا ایسی من گھڑت باتیں اور موضوع باتیں اور خامخواہ کی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں, لوگ اپنا عمل بگاڑتے ہیں, اپنا عقیدہ اور اپنی فکر بگاڑتے ہیں. لہذا قرآن اور سنت سے جو باتیں ثابت ہیں انہیں پر ہمیں قائم رہنا ہے, ان کے علاوہ دائیں بائیں اگر ہم مڑیں گے تو پھر گمراہی ہمارے سامنے آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ سنت اور شریعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.